بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کا شروع کا حصہ ہے. کوئی آیت پڑھی نہیں گئی. ترجمہ یوں ہے کہ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو بھی شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے. اور جو مومن ہیں والذین آمنوا جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے. یعنی یہ فرق ہے کافر اور مومن کا کہ کافر کو غیر سے محبت ہوتی ہے اور مومن کو صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے اور بہت قوی ہوتی ہے اشد ہوتی ہے کہ اس جیسی محبت اور کوئی ہوتی ہی نہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا فرض ہونا معلوم ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت جو ہے فرض ہے. جس طرح سے اور احکام ہیں اور اعمال ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی. اس لیے ہمیں یہ تو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد کیا ہے. تو محبت سے تو مراد ہمیشہ ترجیح ہوتی ہے. جب دو چیزیں ہوں, ایک اپنے مثلا نفس کی خواہش ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے, یا کسی عزیز رشتہ دار کا خیال ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے, تو اگر ہم نے اللہ کے حکم کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کئی واسطے ہیں. کتاب اصلاح المسلمین میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کچھ مضامین حکیم الامت کے جمع کیے, تو اس میں کچھ پڑھنے کا ارادہ ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر بالکل نہیں. آپ میں حب حق ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, مگر بہت کمزور ہے. اس وقت آپ کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ میں تیل بھی ہے, بتی بھی ہے, سارا مسالہ موجود ہے, مگر اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے. ذرا ابھار دو گے تو روشنی ہو جائے گی. آپ کے پاس کمی نہیں کسی چیز کی, آپ کے پاس سب کچھ ہے, کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو خود اللہ کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے. تبھی فرماتے ہیں حق تعالیٰ اس آیت میں جو پڑھی گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے انتہائی قوی محبت ہو جاتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے قطع تعلق کر کے جنید اور شبلی بن جاؤ, میں تو اس کا متمنی ہوں کہ تم مسلمان بن جاؤ. افسوس تو اسی کا ہے کہ آج کل اکثر مسلمانوں کا ایمان ہی کمزور ہے کہ نہ خدا اور رسول کی محبت کی فکر ہے نہ آخرت کا خوف ہے. ایک مہینے کی جیل سے جتنی وحشت ہے عذاب جہنم کا اتنا بھی خوف نہیں. مہینہ بہت ہے, ایک دن کی بھی جیل سے جو وحشت ہے وہ عذاب جہنم سے ہم لوگوں کو نہیں ہوتی, اسی لیے گناہ ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں حکیم الامت سے کسی مخلوق کی محبت خدا تعالی کی محبت کے مشابہ بھی نہ ہونی چاہیے. برابر ہونا تو درکنار, تو دل تو بس اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کسی مخلوق کی محبت خدا تعالی کی محبت کے مشابہ بھی نہ ہونی چاہیے. برابر ہونا تو درکنار. محبت خدا کا رنگ ایسا غالب ہونا چاہیے کہ سارے عالم پر ظاہر ہو جائے کہ ان کو سوائے حق تعالی کے کسی کی کچھ محبت نہیں. یہ ظاہر ہونا چاہیے. واد تواسی بالحق اسے فرماتے ہیں, تمام عالم سے کہہ دو کہ ہم نے ایک ذات سے علاقہ جوڑ لیا ہے, جو اس سے ملے وہ ہمارا دوست ہے, جو اس سے ملے وہ ہمارا دوست ہے, اور جو اس سے الگ ہے وہ ہم سے الگ ہے. صرف اس کی رضا کا طالب ہونا چاہیے, چاہے تمام عالم ناراض ہو جائے. محبت کا حق یہ ہے کہ خدا سے تعلق رکھنے والوں کو یگانہ اور آشنا سمجھو, اور جو اس سے بے تعلق ہو اس کو بے گانا اور نہ آشنا سمجھو. خدا کے دوستوں کو اپنا دوست اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو. صاحب محبت کا یہ بہت بڑا حق ہے, اس کو ادا کرو. آج کل اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے. خدا سے تعلق رکھنے والوں کو یگانہ اور آشنا سمجھو, اور جو اس سے بے تعلق ہو اس کو بیگانہ اور نہ آشنا سمجھو. بے تعلق وہ ہے جو گناہ کرتا پھر. خدا کے دوستوں کو اپنا دوست اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو. صاحب محبت کا یہ بہت بڑا حق ہے, اس کو ادا کرو. آج کل اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے. اے مسلمانوں, خدا کے ساتھ تو وہ حالت ہونی چاہیے جو ایک محبوب مجازی کے ساتھ ہوتی ہے, کہ ہر دم عاشق اسی کی دھن میں رہتا ہے. بس اللہ ہی کی ہر وقت دھن میں رہے گی. اب میرے اللہ کا کیا حکم, ان کی یاد, ان کا ذکر. گو وہ شخص سارے دھندے بھی کرتا رہتا ہے, مگر اپنے محبوب کا خیال اس کے دل سے نہیں اترتا. کیا خدا کی محبت ایک مخلوق کی محبت سے بھی کم ہو گئی؟ اگر نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ خدا کی ایسی دھن نہ ہو؟ واللہ جو سچا طالب ہوگا اس کے دل کو ہر وقت خدا تعالی کی دھن لگی ہوگی. چنانچہ ایسی لوگوں کی بابت ارشاد ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فرمایا کہ خدا کی محبت کا دعویٰ اور آبرو یا جان کا خیال, یہی تو خرابی ہے جس نے غارت کر رکھا ہے. معلوم ہے کہ فلاں رسم بری ہے مگر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہے تو شرع کی بات مگر ہم چشموں میں میری ہیٹی ہوگی. جناب کیسے ہم چشم اور کیسی ہیٹی. کہیں عاشق کو ملامت کا اثر ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کو تو ملامت میں مزہ آتا ہے. ان کی شان یہ ہوتی ہے, لا یخافون لومت لائم, ان کو ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. ایک عجیب عاشق کی شان ہوتی ہے, اور یہ شان اصل میں محبت عقلی کی ہوتی ہے. اچھی طرح سمجھیے, یہاں پہ بہت بڑی جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں جو دین میں ہے, تو محبت عقلی کی بجائے محبت طبعی کی دھن میں رہ جاتے ہیں. اس سے کام نہیں بنتا. کام تو بنتا ہے کہ محبت عقلی ہو, اور وہ اس درجے کی ہو جس درجے کی مطلوب ہے, کہ عقل سے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح ہے اور اسی پہ عمل ہو. تو ایسے شخص کو پھر ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. کہیں عاشق کو ملامت کا اثر ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کو تو ملامت میں مزہ آتا ہے, اور ملامت سے خوف ہونا تو دلیل اس بات کی ہے کہ اس کی ہوا ابھی نہیں لگی. شادی کرنے جا رہے ہیں کسی کی, تو اب اس کی ہے کہ کیا کہیں گے لوگ, اگر ہم نے سنت کے مطابق لوگوں کو نہیں بلایا, ویسی دعوتیں نہیں کی جیسی کرتے ہیں, تو وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا. فرماتے ہیں کہ عاشق کو تو ملامت میں مزہ آتا ہے, اور ملامت سے خوف ہونا تو دلیل اس بات کی ہے کہ اس کی ہوا ابھی نہیں لگی. اس کی ہوا بھی نہیں لگی, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ہوا بھی نہیں لگی. ملامت سے ڈرتا ہے. اس میں تو سب مصلحت اور انجام بھی نہیں رکھی رہ جاتی, اور آدمی آبرو مال اور جان سب معشوق کے قدموں میں رکھ دیتا ہے, اور اگر وہ ان سب کو قبول کر لے تو یہ احسان مند ہوتا ہے. مصلحت اور پالیسی کی ضرورت تو وہی ہوتی ہے جہاں دو مختلف طرف کے تعلق کو نبھانا پڑتا ہے, کہ اس کو بھی راضی رکھنا ہے اور اس کو بھی. لہذا کچھ ادھر کی بات ہو کچھ ادھر کی, بس ایک کو لے لو اور سب کو ترک کر دو, اور اس کے سامنے کسی کی پرواہ نہ کرو. محبت اس کو کہتے ہیں. معمولی عشق میں یہی ہوتا ہے. اور خدا کا نام لینے والوں کے نزدیک تو دنیا و مافیہا بھی کچھ نہیں, کیسا ننگ اور کیسا نام. تو ننگ و نام کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, صاحبوں یہ نخوت اور ناموس محبت کو پھونک دینے والی ہے. ان کا تو نام ہی نہیں رہتا, عزت کی خواہش نہیں رہتی. قیامت تک یہ مصلحت اندیشی عشق میں نہیں ہو سکتی کہ میری ہیتی ہوگی, مجھے لوگ ملامت کریں. عاشق کی نظر تو ایک ہی پر پڑتی ہے, دوسرا کوئی نظر میں ہوتا ہی نہیں جس کے سامنے ہیتی ہوگی. ایک اور واعظ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صاحبو اگر کسی عاشق کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب فلاں کام سے ناراض ہوتا ہے تو کیا اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ابھی تو محبوب کی ملاقات میں دیر ہے, لاؤ اس کام کو کر لوں. صاحبو عاشق سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا, اس کی محبت ہرگز محبوب کے خلاف رضا کام کرنے کی اجازت نہ دے گی, وہ ملاقات میں کتنی ہی دیر ہو, بلکہ وہ ملاقات بھی ہونے والی نہ ہو. پھر افسوس ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہم اس کے خلاف برتاؤ کرتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ پوری محبت نہیں ہے. تو اس صورت میں شکایت اور زیادہ ہو گئی کہ ایک ادنا حسین صورت سے ہم کو کیا تعلق ہو جاتا ہے, جو کچھ دوسروں میں ہے سب کچھ اسی کا عطا کیا ہو. اور نفس محبت تو ہے مگر دوسروں کی محبت نے اسے مغلوب کر رکھا ہے, اس لیے ناراضی حق کی گرانی کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. کہ جب آدمی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کو نیم کے پتے تلخ نہیں معلوم ہوتے, اسی طرح ہم کو دنیا کے سانپ نے ڈس رکھا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی تلخی ہم کو محسوس نہیں ہوتی. ہر گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. بالکل غلط بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں گناہ کروں اور اس کا وبال نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. دل میں تعلق میں اللہ کا نور پیدا کر لو, اس وقت سمجھو گے کہ ناراضی حق کی تلخی کیسی ہوتی. جس وقت یہ نور پیدا ہو جائے گا اس وقت گناہ سے جو حال ہوگا اس سے پتہ چلے گا, پھر خود بخود یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اصلی مضرت خدا کی ناراضگی ہے, اس کے سامنے دنیا کے منافع اور مضرتوں کی کچھ بھی حقیقت نہیں. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک صاحب کا خط آیا, اس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اپنی اہلیہ سے یعنی بیوی سے بے حد محبت ہے. اس قدر محبت ہونا مذموم تو نہیں, یعنی گناہ تو نہیں؟ جواب میں لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے زیادہ بھی ہو تو مذموم نہیں, مگر ایک شرط ہے. عجیب بات پہلے نہیں سنی. فرمایا کہ یہ جو محبت ہے اتنی زیادہ بیوی سے یہ مذموم نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو تو بھی مذموم نہیں, بس ایک شرط ہے. میں نے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ اگر کسی موقع پر بیوی کی رعایت کرنے میں دین کا ضرر ہو تو اس وقت آپ کس کو ترجیح دیں گے, دین کو یا اہلیہ کو؟ اگر بیوی کے متعلق یہ شبہ ہے کہ وہ غیر اللہ ہے تو یہ خود بھی تو عین اللہ نہیں, غیر اللہ ہی ہے. جو محبت اہلیہ سے ہے اگر وہی محبت اپنی ذات سے ہو تو وہاں پر بھی تو یہی شبہ ہونا چاہیے تھا, اس کا کبھی سوال نہیں کیا. خیر جو سوال کیا یہ بھی غنیمت ہے, اس سے دین کی فکر کا تو پتہ چلا, اور فکر دین وہ چیز ہے کہ یہ جب ہوتی ہے تو پھر مسلح کا بھی جی چاہتا ہے کہ یہ بھی بتا دو, یہ بھی سکھا دو. فرمایا کہ جو لوگ محبت الہی کو دشوار یا محال سمجھے ہوئے ہیں یہ ان کی غلطی ہے, کیونکہ انہوں نے محبت الہی کی حقیقت یہ سمجھی ہے کہ تعلقات دنیاویہ کو کلیتاً ترک کر دیا جائے, یہ اس کی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جیسا عرض کیا وہ نام ہے ترجیح دینے کا, عقل سے, عقل سے ترجیح دینے کا, طبیعت کے اوپر نہیں ہے. طبعی محبت بھی ہوتی ہے لیکن وہ مطلوب نہیں ہے. جس محبت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بندوں سے, اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ محبت ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے اور وہ محض ایک سوچ ہے. دیکھیے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کے احکام جو ہے چاہے وہ محبت ہو اللہ کی, چاہے ظاہری احکام ہو, چاہے روزہ ہو, نماز ہو, سب آسان ہے. اور آسان بھی ایسے ہیں کہ ایک جاہل دیہاتی بھی کر سکے, کیونکہ اسلام کے احکام سب کے لیے برابر ہیں. پانچ وقت کی نماز ایک بڑے مفتی اور بڑے ڈاکٹر اور بڑے انجینئر کے لیے ہے, تو ایک جاہل جبر دیہاتی کے لیے بھی تو وہی ہے. اسی طرح سے روزے جتنے اس کے لیے اتنے ان کے لیے, کوئی فرق نہیں ہے. حج کہیں بھی چلے جائیے, احکام کوئی بھی لے لیجیے اٹھا کر, تو چاہے کوئی بڑے سے بڑا مفتی عالم ہو یا ایک بالکل ہی جاہل ہو, دونوں کے لیے احکام برابر ہیں. تو جب ایسی بات ہے تو ظاہر ہے ان احکام کو ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ جاہل آدمی جس کو معمولی سی عقل ہے اور علم بھی نہیں ہے زیادہ, وہ بھی عمل کر سکے. اسی لیے اور محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو پتہ چلا کہ محبت بھی ایک ایسی چیز ہوگی جو بالکل آسان ہو. وہ چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے, عقل سے سوچ سے, یہ ہے, دل کی کیفیت سے نہیں. دل کی کیفیت جو ہے یہ بدلتی رہتی, دل کی کیفیت. اس کی ایک مثال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ رمضان کا زمانہ ہے, روزہ ہے اور افطار کا وقت قریب ہے اور سامنے افطار رکھا ہوا ہے, طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب اس کو دیکھ کر روزے دار کا دل للچا رہا ہے, لیکن ابھی وقت باقی ہے. دل للچانا ہے یہ تو طبعی چیز ہے, لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں, جب تک اذان نہیں ہوگی وہ نہیں کھائے گا. یہ ہے عقل, عقل عقل سے وہ کام لے رہا ہے, طبیعت سے کام نہیں لے رہا ہے. طبیعت تو کہتی کھا لو, تو طبیعت کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے کیفیات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. محبت کیفیت کا نام نہیں ہے. اسی کو ہمارے اہل اللہ بار بار صاف کرتے ہیں کہ دیکھو دین کے احکام بہت آسان ہیں اور ان کے خلاف کرنا اصل میں مشکل ہے. چاہے کسی بھی سطح کا آدمی ہو, کسی بھی پیشے کا آدمی ہو, کسی بھی کتنا ہی اس کو, جو لوگ محبت الہی کو دشوار یا محال سمجھے ہوئے ہیں یہ ان کی غلطی ہے, کیونکہ انہوں نے محبت الہی کی حقیقت یہ سمجھ لی کہ تعلقات دنیاویہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے, بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک حجرہ سنبھال لیا جائے. یہ خیال جاہلانہ ہے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ تھی, اور انبیاء علیہ السلام اکثر صاحب ازواج اور صاحب اولاد تھے. کسی نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر حجرہ نہیں سنبھالا, بلکہ سب ان کے حقوق کو اہل دنیا سے زیادہ ادا کرتے تھے. اور حدیث شریف میں ہے کہ تم میں کامل الایمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خلق اور لطف سے پیش آئے. ایمان کی جو نشانی وہی محبت کی نشانی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, بس خوب سمجھ لیجئے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر حجرہ سنبھالنا یہ محبت الہی نہیں بلکہ معصیت حق ہے, یعنی گناہ ہے. محبت الہیہ ان کے چھوڑنے کا امر نہیں کرتی, حکم نہیں کرتی, بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی دلداری اور دلجوئی کا امر کرتی ہے. ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ ملمت کے صاحب و محبت عجیب چیز ہے, یعنی اللہ تعالی کی محبت, مگر افسوس اس کی تحصیل کی طرف توجہ نہیں. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کتنی کی ہم نے, چاہیے ہمیں آپ جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا تدبیر اور کیا کوششیں کی. صفر ہی نکلے گا نتیجہ. جو اتنی قیمتی اور اتنی ضروری چیز ہے اور ایمان کی نشانی ہے اور فرض ہے, تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. صاحب و محبت عجیب چیز ہے, مگر افسوس اس کی تحصیل کی طرف توجہ نہیں. حالانکہ حق تعالیٰ نے محبت کو ایمان کا لازم کردانا ہے. فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اہل ایمان کو خدا سے شدید محبت ہوتی. خدا کا یہ فرمانا غلط نہیں. اگر آپ میں محبت کم ہے تو ضرور ایمان میں کمی ہے, اور علاوہ ایمان کی کمی کے بغیر محبت کی زندگی کا بھی تو مزہ نہیں. فرماتے ہیں کہ اے صاحبو, جن کی بیویاں یا جن عورتوں کے خاوند مر جاتے ہیں ان کی زندگی کس قدر بے لطف ہو جاتی, کیونکہ انہیں ان کی محبت کا قصہ پڑ گیا, اب بغیر اس کے شگفتگی نصیب نہیں ہو سکتی. افسوس کہ آپ کو خدا کی محبت کے بغیر کس طرح چین آتا ہے. ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محبت زیادہ روب کا سبب ہوتا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اگر محبت نہ ہو اور خوف محض ہو تو وہ روب نہیں ہوتا بلکہ وحشت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ یوں ہوتا ہے کہ کہیں اللہ میں ناراض نہ ہو, کہیں اللہ میں ناراض نہ ہو, اسی کو روب کہتے ہیں. ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ زیادہ تر عقلی محبت ہی کی ضرورت ہے, اس میں دوام ہے, یہ ثابت رہتی, یہ اختیاری ہے. عجیب چیز ہے عقلی محبت, اور عقلی اور طبعی محبت دونوں بھی جمع ہو سکتی ہیں, مگر غلبہ عقلی ہی کو ہونا چاہیے. محبت طبعیہ کے غلبے میں حدود محفوظ نہیں رہتے. محبت عقلی استدلال سے ہوتی اور استدلال میں جوش نہیں ہوتا, تو کیفیت ہی نہیں. جو محبت اللہ تعالیٰ کی مطلوب ہے وہ استدلالی ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس لیے قابل ترجیح ہے. جب یہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی موقع آئے گا وہ بہت اطمینان سے بلا کسی خوف کے وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر لے گا. اور اللہ کا حکم ہر جگہ ہے کیا؟ اتباع سنت. اور اتباع سنت بہت بڑی کسوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کلام پاک میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. آپ کہہ دیجیے ان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تمہارے اندر تو تم میری اتباع کرو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کسوٹی ہے محبت کی. جب کوئی موقع آئے وہ کام ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا یا نہیں کیا, بہت بڑا امتحان شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ محبت اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹ ہوتی ہے. اس وقت سنت کے مطابق کیوں نہیں کرتے کہ نکاح کرو اور سادگی سے لڑکا اپنی دلہن کو لے کے آ گیا, بس قصہ ختم. ولیمہ بہت آسانی کے ساتھ چند لوگوں کو گھر میں بلا کے کچھ کھلا دیا, بس ہو گیا, کسی قسم کی تقریب کی ضرورت ہی نہیں. سنت کے مطابق تو یہی ہے, تو سنت کو چھوڑتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پوری نہیں. اللہ تعالیٰ کی جب محبت ہوگی تو مخلوق کی محبت اس کو خاطر میں نہیں لائے گا. کہے گا میں تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہر موقع پر اتباع سنت کا ہے, الا یہ کہ جہاں عذر ہو. عذر ہو تو پھر مسئلہ پوچھ لیا جائے علماء سے. فرماتے ہیں محبت عقلی استدلال سے ہوتی ہے اور استدلال میں جوش نہیں ہوا کرتا, اور تبھی محبت بغیر دیکھے اور بغیر آواز سنے بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ہے مناسبت, اور مناسبت ہی مدار ہے تبھی محبت کا. تو حق تعالیٰ کے سوا بندے کو کسی سے بھی مناسبت نہیں, بس محبت تبھی بھی خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی. بلکہ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر خدا سے محبت ہو ہی نہیں سکتی, شہوت ہوتی ہے, محبت نہیں ہوتی, کوئی غرض ہوتی ہے. اور جس کو غیر سے بظاہر محبت ہے وہ بھی حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی سے محبت ہے. باقی اس پر جو مواخذہ ہوا کہ غیر سے محبت کیوں کی, وہ نیت کی وجہ سے. تم نے نیت غیر کی کیوں کی؟ کیونکہ یہ تو نیت غیر کی کر رہا ہے, اور مواخذہ جب ہوتا ہے نیت ہی پر ہوتا ہے. محبت کے جتنے اسباب ہیں, یعنی حسن و جمال ہو یا عطا ہو یا فضل و کمال ہو, یہ سب صفات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہیں. دوسروں میں صفات الہیہ کا عکس ہے, تو دوسروں میں چونکہ صفات الہیہ کا عکس ہے تو اس عکس کا عاشق ہونا ایسا ہے جیسے دیوار پر دھوپ پڑ رہی ہو اور کوئی دیوار کی روشنی پر عاشق ہو جائے. تو ظاہر میں گو یہ نور دیوار کا عاشق ہے, مگر حقیقت میں آفتاب کا عشق ہے. یہ شخص دیوار پر اسی وقت تک عاشق ہے جب تک اس کو یہ خبر نہیں کہ یہ نور آفتاب کا ہے. جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو آفتاب کی صفت ہے, اس وقت اپنی حماقت پر افسوس کرے گا. عکس اپوزٹ کے معنی میں نہیں, یہ عکس ریفلیکشن کے معنی میں, جسے کوئی چیز ریفلیکٹ ہو. محبت کے جتنے اسباب ہیں, یعنی حسن و جمال اور عطا اور فضل اور کمال, یہ صفات ہیں حقیقت میں حق تعالیٰ. اگر کسی دوسرے میں یہ صفات پائی جائیں تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات منعقص ہو رہی ہیں اس شخص میں, تو اس شخص کا حاشیہ تو اس پر کسی سے محبت ہو گئی. تو اصل میں محبت تو ان صفات کی وجہ سے ہوئی جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ فرما رہے تھے جب اس کو حقیقت کا علم ہو جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو خامخواہ اس غیر سے محبت کر رہا تھا, حالانکہ غیر خیر کی محبت جو پیدا کرنے والی چیز تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا منعقص ہونے کی وجہ سے تھا، وہیں سے آ رہی تھی. جن کی نظر حق تعالیٰ کے کمالات پر پہنچ گئی ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسباب محبت حقیقت میں حق تعالیٰ ہی میں ہے اور دوسروں میں محض اس کا ریفلیکشن ہے، عکس ان معنی میں. وہ سب کو چھوڑ کر خدا کے ہو گئے. اور جو لوگ عکس کے اوپر فریفتہ ہیں، یعنی کہیں سے جیسے روشنی ریفلیکٹ ہو کے آتی تو عکس ہے، وہ عکس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عکس عین سے عکس ہے، اس کے معنی الٹے کے بھی ہوتے ہیں. یہاں مراد ہے جو روشنی ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے. جو لوگ عکس کے اوپر فریفتہ ہیں ان کی نسبت یوں فرماتے ہیں کہ مردار کے ساتھ عشق، غیر حق کے ساتھ عشق پائیدار نہیں، کیونکہ جو لوگ غیر کے عاشق ہیں وہ اسی وقت تک عاشق ہیں جب تک صفات حق کا جلوہ ان میں ہو رہا ہے. فرمایا آخر میں کہ بہرحال اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ محبت خدا کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اور حق تعالیٰ سے محبت عقلی تو ہوتی ہی ہے، کبھی بھی ہو سکتی. فرماتے ہیں کہ خدا کو راضی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، یہ خدا کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. خدا کو راضی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا. یہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. فرمایا کہ بس حیثیت وصول اور ایصال میں حق تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی تعلق ہے، کیونکہ آپ سے تو محبت اسی لیے محبت ہے کہ آپ مظہر کمالات الہیہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہیں کمالات الہیہ کا، اسی لیے ان سے محبت ہے. اور یہی وہ بات ہے جو حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہ سے بوجہ غلبہ عشق کے مخفی رہی، اور ان کی نظر یہاں تک نہ پہنچی گو ان کا درجہ اس شاخ میں بہت عالی. چنانچہ آپ نے، یعنی حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہ نے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ندامت سے آنکھیں نیچی کر دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں کہ خدا کی محبت نے دل میں اتنی جگہ کی ہے کہ آپ کی محبت کی بھی جگہ نہیں چھوڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری ہی محبت ہے. مطلوب محبت عقلیہ ہے، عقلی محبت مطلوب ہے، نہ کہ طبعی، کیونکہ طبعی چیزیں جتنی ہیں سب غیر اختیاری، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو پتہ چلا کہ طبعی محبت کا تو حکم ہی نہیں، وہ ہمارے اختیار سے باہر. ہاں طبعی محبت ایک نعمت ضرور ہے، کیونکہ اس سے عمل میں سہولت ہو جاتی ہے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے حسن ظاہری نعمت تو ہے مگر شرط قبول نہیں. ایک گنجے بدصورت کو بھی قرب حق ہو سکتا ہے. خوبصورت ہونا نعمت تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شرط قبول نہیں ہے. اسی طرح سے یہ طبعی محبت کسی کو حاصل ہو جائے تو نعمت ہے، لیکن اگر کسی کو حاصل نہ ہو تو کوئی نقص نہیں، کیونکہ قرب و رضا حق کا مدار محبت عقلیہ پر ہے، عقلی محبت، یعنی اللہ کے حکم کو ترجیح دینا، یعنی اطاعت احکام پر. دیکھیے خود صاف لکھا ہوا ہے، اطاعت احکام پر، ذوق پر اس کا مدار نہیں. اگر کسی شخص کو ذوق باطن بالکل نہ ہو لیکن احکام کو پوری طرح بجا لاتا ہو، وہ ناقص نہ ہوگا بلکہ کامل ہوگا. اب یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جن میں جوش و خروش نہیں ہوتا اور وہ اس کے نہ ہونے سے مغموم ہوتے ہیں. ہمارا دل تو بالکل ہی ٹھس ہے، کچھ کیفیت ہی نہیں پیدا. لہٰذا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو یہ ذکر جو ہے کہ اس میں اصل مقصود تلفظ کا ادا ہونا ہے. دیکھیے نماز میں اگر آپ نے تلفظ ادا کر دیا، سورہ فاتحہ ادا ہو گئی، تو نماز ادا ہو گئی چاہے کوئی کیفیت پیدا نہیں. نماز کے جتنے اذکار ہیں سب کا یہی ہے، تلفظ ادا ہو جائے. تحیات پڑھ لیا تلفظ ادا ہو گیا، تو یہاں بھی وہی طبیعت اور کیف کا تو کوئی کیفیت کا کوئی تو سوال ہی نہیں. خوشو اور خوشو تو یہ ہے کہ اختیار کے ساتھ اپنی توجہ کو رکھے نماز کی طرف، یا اللہ کی طرف. ہمیں اطاعت احکام پر اس کا مدار ہے محبت عقلیہ کا. ذوق پر اس کا مدار نہیں. اگر کسی شخص کو ذوق باطن بالکل نہ ہو لیکن احکام کو پوری طرح بجا لاتا ہو وہ ناقص نہ ہوگا بلکہ کامل ہوگا. یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جن میں جوش و خروش نہیں ہوتا اور وہ اس کے نہ ہونے سے مغموم ہوتے ہیں. اور غضب یہ ہے کہ بعض مشائخ غیر محقق بھی ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم کو طریق سے مناسبت نہیں, میں تمہارے تو کچھ ہوتا ہی نہیں, تمہارے اندر تو کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی, تمہاری قسمت میں طریقے باطن نہیں. لا حول ولا قوت الا بالله. فرمائیں یہ شیخ اس قابل ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر مومن کو طریق باطن حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ طریق باطن ذوق و شوق کا نام نہیں ہے بلکہ مداومت ذکر اور اطاعت احکام اور یہ جو مقامات باطنہ ہیں مثلا توکل اور رضا اور شکر وغیرہ کا نام, ان کی مشق ہو جائے پوری. یہی نہیں ہوتی جو مقامات باطنہ ہیں ان کی مشق کہاں کرتے ہیں, حالانکہ سب عقلی. مثال کے طور میں ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے شکر ہے, شکر ایک عمل باطنی ہے, عمل ہے. ہر جگہ لکھا ہوا شکر ایک عمل باطنی ہے یعنی سوچنے کا عمل ہے. مثلاً ہم یہاں بیٹھے ہیں عافیت کے ساتھ, پنکھا چل رہا ہے, کھانے کو مل رہا ہے, تو کبھی دن بھر میں کتنی ہی نعمتیں اس طرح سے ملی, تو کبھی یہ سوچا کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا اہل نہیں مستحق نہیں, نہیں سوچا تو شکر ادا نہیں ہوا. شکر نام ہے اس کا کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا اہل نہیں مستحق نہیں, یہ نہیں سوچا بالاختیار بالقصد تو شکر ادا ہی نہیں ہوا. تو اگر آپ زیادہ لیں گے اپنا دن بھر کا تو پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا باطنی عمل, اسی طرح سے توکل ہے, اسی طرح سے تمام اعمال باطنہ ہیں جو کسی شیخ کی صحبت میں اور اس کو اس سے پوچھ پوچھ کے سیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ مقامات باطنہ حاصل ہوتے ہیں, ان میں اتنا رسوخ ہو, اتنی مشق ہو, اتنی مشق ہو کہ اب وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ اوڑھنا بچھونا ہے, کہ ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. اس کو فرما رہے ہیں ایک عجیب بات کی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر مومن کو طریق باطن حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ طریق باطن ذوق و شوق کا نام نہیں بلکہ مداومت ذکر, ذکر پہ مداومت کریں. اور ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو, کہ ہر وقت دل ہی دل میں یہ ہے کہ اب میرے اللہ کا کیا حکم, میرے اللہ کا کیا حکم, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے جا رہا ہے. بلکہ مداومت ذکر اور اطاعت احکام اور یہ مقامات باطنہ, توکل اور شکر اور تفویض اور رضا وغیرہ کا نام ہے. اور ان میں سے ہر ایک کے دو درجے ہیں, ایک طبعی ہے اور ایک عقلی ہے. اور درجہ عقلی اختیاری ہے اور حاصل کرنے کی چیز ہے, یہ ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے. حکیم الامت کے الفاظ میں کسبی ہے, یعنی کسب سے حاصل ہو سکتا ہے, اختیار میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام سب وہی ہیں جو ایک معمولی سا شخص, معمولی عقل کا جاہل جپٹ دیہاتی کر سکے. عجیب بات ہے, جو احکام ایک بڑے سے بڑے مفتی, عالم, ڈاکٹر, انجینئر کے لیے, وہی احکام ایک جاہل جپٹ کا مقل دیہاتی کے لیے. وہی پانچ وقت کی نمازیں, وہی تیس روزے, وہی حج, وہی زکات, وہی سب, ایک بھی فرق ہے تو بتا دیجیے. فرمائیں یہ درجہ عقلی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو اختیاری ہے, یہ ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے. اور اس سے ترقی کر کے یہ ہے کہ میں یہی تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی نہ ہو, بلکہ ہر مسلمان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت بھی ہے, اور عقلی تو ہے ہی, وہ تو درکاری ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت کی, یاد رکھو اصل مقصود اپنا وصول الی اللہ ہے. میری عقل سے کیا کام بن سکتا ہے جب تک کہ تائید غیبی نہ ہو. بڑے بڑے فلسفی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے, وہی ویسی ٹکرے مار کر اور ٹھوکرے کھا کر مر گئے, اور بہت سے بھولے بھالے لوگ منزل تک پہنچ گئے. تو جو بے عقلی محبوب تک رسائی کا سبب ہو وہ مبارک ہے, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی. اور وہ عقل نامبارک ہے جو محبوب کے راستے سے دور لے جائے اور محبوب سے مفارقت پیدا کر دے. ایسی عقل کو فرماتے ہیں کہ آزمودم عقل دور اندیش را, بعد ازاں دیوان سازم خیش را. یعنی جب عقل کو خوب آزما لیا اور جب عقل سے کام نہ چلا تو اپنے کو دیوانہ بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ عقل سے کام نہیں لیا. جب اللہ کا حکم ہے تو اب عقل کا کیا کام ہے وہاں پہ. یہ انہی کی محبت کا اثر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ تم بدون دیکھے ہوئے ان کے طالب ہو, تم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں, انہوں نے ہی تم کو اپنی طلب اور محبت میں لگا لیا ہے. یہ بڑی دلیل ہے ان کی محبت کی. بس یہ تصور کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو بھی میرے ساتھ تعلق ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ضروری ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا وہی بھی جنت میں جائے گا. اس کا سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے, چاہے اس کو کوئی کیفیت حاصل ہو یا نہ ہو, وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ اتباع سنت کا ہے. یاد رکھیں یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہیں کہ جہاں سنت سے بلا عذر ہٹیں گے, غلط کیا, بلا عذر سنت کو چھوڑنے کا مطلب, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ایک بہت بڑی کسوٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی یہ محبت نصیب فرمائے.